محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
بار دیگر درود بھیجے گا محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين بالقاسم محمد
وعلى آله
الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأرذلين. قال الله تعالى في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. محمد وآل
محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
پروردگار عالم نے قرآن کریم میں خود اس کتاب کو کتاب ہدایت ارشاد فرمایا ہے. کہیں پہ فرمایا کہ یہ انسانوں کے لیے ہدایت ہے، ہدن للناس. کہیں پہ فرمایا متقین کے لیے ہدایت ہے، ہدن للمتقین. کہیں پہ فرمایا کہ جو راہ مستقیم پہ چلنا چاہتا ہے اس کے لیے ہدایت. اس کتاب کے لیے مسلسل ارشاد فرمائے کہ یہ کتاب ہدایت کی کتاب ہے. مفسرین اس کے اوپر گفتگو کرتے ہیں کہ کتاب کیسے ہدایت دے سکتی ہے. کتاب قانون دیتی ہے لیکن کتاب ہدایت نہیں دے سکتی. مثلا پاکستان کا بلا تشبیہ دستور ہے، قانون ہے. کیا قانون ہدایت دیتا ہے؟ قانون ایک اصول بیان کر دیتا ہے، ضابطہ بیان کرتا ہے، جو یہ کرے گا اس کو ہی سزا ہوگی. ہدایت کیسے دیتا ہے؟ ہدایت کے لیے تو ہمیں کوئی ایسا چاہیے کہ جو مثال کے طور پر زندہ ہو، راستہ بتائے، راستہ دکھائے، اس کو اس سے پوچھے میں کیا کروں، بتائے کہ یہ کرو. اس طرح ہدایت دیتا ہے. ایک تو یہ مسئلہ ہے کہ بھائی جو ہدایت کا عمل ہے یہ خاموش چیزیں کیسے ہدایت دے سکتی ہیں. دوسرا معاملہ یہ پیش آتا ہے کہ کہیں پہ فرماتے ہیں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس کو لیلۃ القدر میں نازل کیا. اب یہ جو یہ ہے جس کو نازل کیا، یہ مثال کے طور پہ فرمایا کہ ہم نے اس کو آسان بنا کر بھیج دیا. اب تصور میں سوچے گا کہ قرآن اس کو ہم نے آسان بنا کر بھیج دیا، اس کا مطلب ہے اوپر کوئی اور چیز ہے، نیچے کوئی اور چیز ہے. اوپر والی مشکل ہے، نیچے والی آسان ہے. ورنہ اگر یہی کتاب اوپر ہے تو اس کو آسان بنا کر بھیج دیا کیا مطلب ہے؟ یہ کہنا چاہیے کہ ہم نے اس کو بھیج دیا، ختم ہو گیا معاملہ. یہ جو فرمایا کہ ہم نے اس کو آسان بنا دیا، اس کا مطلب یہ دو چیزیں ہیں. کوئی ایک چیز اوپر ہے اور ایک چیز نیچے آئی ہے. یہ جو نیچے آئی ہے یہ آسان ہو کر آ گئی. اب اگر ایسا ہے کہ ایک چیز اوپر ہے، اچھا یہ تو یقین سمجھ میں آ رہا ہے کوئی چیز اوپر بھی ہے. کیوں؟ انا انزلنا ہو، ہم نے اس کو نازل کیا ہے. اس کا مطلب کوئی چیز اوپر بھی ہے نا جس کو نازل کیا ہے، اور وہ نیچے آئی ہے. اور وہ جو نیچے آئی ہے وہ تو چلو سمجھ میں آ رہا ہے، دو جلدوں کے درمیان وہ کتابیں جو ہمارے پاس موجود ہے. وہ جو اوپر ہے وہ کیا ہے جس کو نازل کیا گیا، جس کو آسان بنایا گیا ہے؟ پھر ایک اور بات یہ پوچھنی پڑے گی کہ اس میں سے ہادی والا حصہ کون سا ہے، ہدایت دینے والی چیز کون سی ہے؟ اچھا ایک طرف سے یہ ہے جو خود قرآن کریم نے اپنے بارے میں کہا ہے, کچھ کلمات وہ ہیں جو اہل بیت نے قرآن کے بارے میں کہے ہیں. ان میں سے مثلا نہج البلاغہ کے اندر ایک جملہ آیا ہے, مولا نے قرآن کریم کے بارے میں ارشاد فرمایا, فرمایا کہ ینتقو بعضہ بعضا, اس کا کچھ حصہ دوسرے حصے کے بارے میں ینتقو. اب ہم لوگ عربی نہیں جانتے لیکن اتنا ہمیں بھی پتا ہے کہ نطق کا مطلب بولنا ہوتا ہے, صحیح, اس کا بعض حصہ دوسرے بعض کے بارے میں بولتا ہے. تو قرآن کہیں بولتا ہے کیا؟ قرآن کریم میں کہیں بولنے کا تصور ہے؟ اس میں ہم لوگوں کے پاس جو قرآن کریم ہے اس میں پڑھنے کا تصور ہے, اس میں بولنے کی کوئی چیز نہیں ہے. پھر مولانا نے یہ کیوں نہیں کہا کہ مثلا یبینو بعضہ بعضا, اس کی بعض حصہ بعض کو بیان کرتا ہے, تو وہ بھی چلیے بات سمجھ میں آ جاتی. اس سے بڑھ کر بھی ہے, مولانا ایک جگہ پہ ارشاد فرمایا, فرمایا یہ کتاب خدا ہے, یہ اللہ کی ہدایت ہے, یہ ہے وہ ہے. اس کے بعد فرمایا کہ استنطقو, اسے بولنے پر مجبور کرو. لکھی ہوئی چیز کبھی بولتی ہے؟ استنطقو, اسے بولنے میں مجبور کرو, عربی میں اس بات کو کہتے ہیں یعنی طلب کرنا کسی چیز کو. استکمال یعنی کمال طلب کرو, استنطقو یعنی اس سے بولنا طلب کرو, طلب کرو کہ بولے. اچھا وہ جو دو جلد کے درمیان قرآن کریم ہے کبھی بولے گا کیا؟ یہ تمام چیزیں اس بات کو بتا رہی ہیں کہ یہاں کوئی اور حقیقت بھی ہے جو اس ظاہری قرآن کریم کے پیچھے ہے, جو اس ظاہری قرآن کریم کے پیچھے. اچھا یہ قرآن کریم کیا ہے؟ یہ ظاہری قرآن کریم اس باطنی حقیقت کا اظہار ہے, اس باطنی حقیقت کا اظہار. اب وہ حقیقت کیا ہے, حقیقت کس قسم کی ہے, اتنا سمجھ میں آتا ہے کوئی بہت بلند پایا حقیقت ہے, کوئی بہت بلند پایا حقیقت ہے جس کا اظہار اس ظاہری قرآن کریم کے ذریعے سے انجام پاتا ہے, اور اس کے اندر مسلسل اسرار ہیں جس کو امیر مومنین فرمانے استنطقو, اسے بولنے کے اوپر مجبور کرو. درود بھیجا محمد والے محمد. جب میں اور آپ قرآن کریم پڑھیں تو ایک تو ایک ہی پڑھ لیں, یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ واقعا پڑھ لیں پہلا مرحلہ, پھر جب قرآن کریم پڑھیں تو ایک اور کام بھی کریں. مجھے کہ جب ہم قرآن کریم پڑھیں اور اس کی آیات کو مثلا عربی میں پڑھ رہے ہیں, اس کا ترجمہ بھی پڑھ رہے ہیں, تو یہ بھی سوچیں اس کی کوئی اور حقیقت بھی ہے جس سے ہماری گفتگو بھی ہو سکتی ہے, جس سے ہماری بات چیت بھی ہو سکتی ہے. البتہ اس گفتگو اور بات چیت کے لیے بہت شاید کمال چاہیے ہو تو واقعا بات چیت ہو جائے, ورنہ اس کی گفتگو اور بات چیت کے اور بھی طریقے ہو سکتے ہیں. اور طریقے کیا ہو سکتے ہیں؟ مثلا آپ قرآن کریم پڑھ رہے ہیں اور قرآن کریم کی ایک آیہ کریمہ کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں, آپ نے ایک دفعہ سمجھا, ایک معنی سمجھ میں آیا, کیا اس پر اکتفا کر لی جائے؟ نہیں, اکتفا نہ کی جائے, کیونکہ روایات کے مطابق 70 بطن ہیں آیہ کریمہ کے اندر. تو آپ یہاں پر اور کوشش کریں اور خدا تعالی سے, خاندان اہل بیت سے توسل کرتے ہوئے خدا کے حضور پہنچائیں کہ اس کے اور حقائق بھی ہیں جو مجھے سمجھ میں آنے چاہیے, اور انہی حقائق کو جب آپ سمجھنے کی کوشش کریں تو عین ممکن ہے وہ جو حقیقت قرآنی ہے, حقیقت کہ یہ نورانی قرآن کی, وہ کہیں آپ کے اوپر کچھ اور چیزیں بھی ارسال کر دے, کچھ اور مفاہیم آپ سمجھنا شروع کر دیں جو پہلے آپ نے شاید اس قرآن کریم سے سمجھنے کی کوشش نہیں کی تھی. بس قرآن کریم کی حقیقت بہت وسیع حقیقت ہے, اگر کوئی واقعا قرآن کریم سے حاصل کرنے کی کوشش کرے تو مسلسل اس کے ساتھ جس کو ہم لوگ کہتے ہیں تعامل کرے, تعامل کرے یعنی اس سے پڑھے, اس سے سمجھنے کی کوشش کرے. اور مثالیں بہت زیادہ ہیں ہمارے پاس. ایک عیسائی آدمی مجھے ملا کراچی میں, کچھ عرصہ ہوا تھا اس کو اسلام قبول کیے ہوئے, اس کا میرے خیال میں سال دو سال ہوئے ہوں گے, اتفاقاً اسی اسکول میں ہوتا تھا جہاں ہم پڑھایا کرتے تھے. تو قرآن کریم بہت پڑھتا تھا اسکول کی لائبریری میں, جب فارغ وقت میں دیکھتا تھا, میں دیکھتا تھا قرآن کریم پڑھ رہا. تو اچھا وہ آ کے پوچھتا بھی تھا پھر ہم سے کہ مثلا اس کا مطلب کیا ہے, اس کا مطلب کیا ہے, اس کا مطلب. ایک دم بہرحال بات چیت چل نکلی کہ بھائی کیا استفادہ ہوا قرآن کریم سے. کہنے لگا کہ میں نے تو مولانا صاحب زندگی کی ساری مشکلات اسی سے حل کرنی ہوتی. وہ اپنا طریقہ کار بتا رہا. اچھا کیسے مشکل حل کرتے ہیں؟ کہنے لگا میں اس مشکل اس طرح سے حل کرتا ہوں کہ جب بھی مجھے کوئی مشکل پڑتی ہے میں قرآن کریم کھول کر اسے پڑھنا شروع کر دیتا ہوں, سمجھنے کی کوشش کرنا شروع کر دیتا ہوں. بالآخر کوئی آیت مجھے ایسی مل جاتی ہے جس میں میری مشکل کا جواب ہو جاتا, سمجھ میں آ جاتا, اور وہ جو حل ہوتا ہے وہ میرے لیے بہت اچھا حل ہوتا ہے. اچھا اب یہ جو آدمی ہے اس کے اندر ایک کمی ہے, کیا ہے؟ یہ اہل بیت کے مکتب سے آشنا نہیں ہے، اہل بیت کے مکتب سے آشنا نہیں ہے. اگر یہ قرآن کریم سے کچھ سمجھ سکتا ہے تو ہم لوگ کیا ہیں؟ ہم قرآن کی انتہا پہ پہنچ سکتے ہیں اس کا مطلب، اگر ممکن ہو ہمارے اندر وسعت ہو. کیوں؟ مکتب اہل بیت تو ہمارا ہے. یعنی ایک بات طے شدہ ہے کہ جو سرور کائنات نے فرمائی کہ اگر کوئی بغیر ایک کے دوسرے کو سمجھنے کی کوشش کرے گا کبھی کامیاب نہیں ہوگا. ہمارے پاس تو تھا وسیلہ، ہم تو مکتب سے تعلق رکھتے ہیں. اگر ہم مکتب سے تعلق رکھتے ہوئے اہل بیت کی نورانیت کے سارے میں اس قرآن کریم کو سمجھنے کی کوشش کرتے تو کیا معلوم وہ جو قرآنی نور تھا وہ ہم سے کتنا کلام کرتا، پتا نہیں کتنی گفتگو کر لیتا. لیکن ہم لوگوں کے ساتھ جو مشکل ہے وہ یہ کہ ہم نے نہ مکتب اہل بیت کو سمجھنے کی کوشش کی جیسے کہ حق ہے، اور نہ خود قرآن کریم کو سمجھنے کی کوشش کی. اب جو سمجھنے کی کوشش کرنا چاہے وہ کیا کرے؟ چند نکات آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا، کیونکہ طے ہوا تھا شروع سے کہ کچھ نہ کچھ عمل کی بات ہوتی رہے گی، تو کچھ چیزیں کہی گئی ہیں. اب یہ کہ آخری ایام ہیں، ان دو تین ایام کے اندر کچھ باتیں اور عمل کی کہنا چاہیں گے. درود بھیجے گا محمد والے محمد. تھوڑا سا ایک کام شروع کر سکتے ہیں آپ، اور اس سلسلے میں بعد ایک واقعہ بھی سنا دوں گا ابھی آپ کو. وہ کام یہ ہے کہ اپنی زندگی میں سے وقت نکالیے روزانہ کی شیڈول میں سے، روزانہ 15-20 آیتیں، 25 آیتیں. 25 آیتیں اگر آپ انتخاب کر لیں تو سال میں پورا قرآن کریم ختم ہو جائے گا. ایک دن 25 آیتیں پورے سال سے ان کو ملٹیپلائی کر دیجیے گا، پورا قرآن کریم ختم ہو جائے گا. تو آپ سال کی 25 آیتیں لے لیجیے، دن کی 25 آیتیں لیں، اس کو ترجمے کے ساتھ تھوڑا بہت سمجھنے کی کوشش کرتے ہوئے پڑھنے کی کوشش کریں، دیکھیے آگے کیا ہوتا ہے. کچھ سمجھ میں آتا ہے نہیں آتا، سمجھ میں آتا ہے نورانیت بڑھتی ہے نہیں بڑھتی، اس نورانیت کے بڑھنے کا فائدہ ہوگا یا نہیں ہوگا. دیکھیے بہت بڑا ایک فائدہ میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کروں گا، جس امام کا ہم انتظار کر رہے ہیں ان امام کی زیارت میں کہتے ہیں شریک القرآن ہے. شریک القرآن ہے، آپ خود فرماتے ہیں السلام علیکم یا شریک القرآن، یا خلیفۃ الرحمن، یا امام الانس والجان. وہ شریک القرآن آیا اس بات پہ ہمیں قبول کریں گے کہ ہم قرآن کریم سے کوئی تعلق نہیں رکھتے، جبکہ وہ شریک القرآن ہے. ایک اور مشکل کیا ہے، اگر آج ہمیں یہ قرآن کریم کی بات سمجھ میں نہیں آ پائی، کیا گارنٹی کہ شریک القرآن کی بات سمجھ میں آئے گی؟ مجھے ڈر اس بات کا. وہ یہ ہے کہ اچھا عقیدہ ہمارا کیا ہونا چاہیے؟ عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ مولا کی تشریف آوری آج رات ہو. ایک تو اپنے ذہن سے ہمیشہ یہ نکال دیجئے گا جو شیطان ڈالے گا، وہ یہ کہ ابھی دور ہے، یہ نہ دوستوں کا کام ہے اور عاشقوں کا کام تو ہرگز بھی نہیں ہے کہ وہ یہ سوچیں کہ ابھی دور ہے. کبھی مت سوچیں، ہمیشہ یہ سوچیں آج رات ہے. میں آپ سے عرض کر رہا ہوں نا، آج رات ہے، یہ بھی عاشق نہیں ہے کوئی جو اس طرح سوچے کہ آج رات ہے. کیوں عاشق کیا سوچے ابھی، کیوں آج رات بھی؟ خیر چھوڑ دیں، ابھی ہم الفاظ استعمال کرتے ہیں، ہمارے اندر شاید وہ تڑپ کم ہے. پر اگر وہ یوں سوچیں گے کہ دیر ہے تو دیر ہے تو پھر معاملہ ختم ہو جائے گا. یہ تو مکتب نے ہمیں نہیں سکھایا، مکتب نے ہمیں یہ سکھایا ہے جو ہمیں تعلیم دی گئی ہے اس محبت کے سائے میں، وہ یہ کہ ہمیشہ یہ کہو ابھی، ہمیشہ یہ کہو ابھی. اگر ابھی اپنے آپ سے پوچھیے میں تیار یا نہیں، کتنی تیاری کروں کہ شریک القرآن کی آواز مجھے سنائی دے، کتنی تیاری کروں؟ کم از کم اتنا تو کروں کہ کچھ نہ کچھ آشنائی حاصل ہو جائے، کچھ نہ کچھ تو رابطہ میرا بن جائے نا. تو آپ کم سے کم کام یہ شروع کر سکتے ہیں. مجھے کہ آپ کسی بھی وقت لے لیجیے، مثالی طور پر دن کا کوئی بھی وقت طے کر لیجیے کہ 25 آیات کریمہ روزانہ پڑھوں گا. ترجمہ پڑھیں، تھوڑا بہت غور و فکر کریں، تھوڑا بہت غور و فکر کریں، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. خدا نہ کرے ہم محروم رہ گئے، پھر معاملہ بہت خراب ہے. اب اس میں واقعہ آپ کی تھکاوٹ دور کرنے کے لیے عرض کرتا چلوں، جب ایک کراچی میں اسکالر ہیں، پتہ نہیں اب حیات ہیں یا نہیں، کافی عرصے سے میں نہیں گیا ان کے پاس، علم لغت کے بہت ماہر ہیں، علم لغت کے بہت بڑے ماہر ہیں، انہوں نے ایک ڈکشنری بھی لکھی. وہ کہنے لگے ایک دفعہ ہم ان کے پاس بیٹھے ہوئے تھے تو کہنے لگے کہ میں قرآن کریم کے اوپر بہت محنت کی، انہوں نے واقعی بہت محنت کی، جدوجہد کی. تو کہنے لگے، میں نے پوچھا کہ کیسے شروع ہوا، کہ میں پہلے ایسا نہیں تھا، پہلے زیادہ توجہ نہیں دے رہا تھا، غلط کر رہا تھا، لیکن پہلے ایسا تھا، پھر تبدیلی کیسے آئی؟ کہنے لگے ایک دفعہ میں نے ایک تھیسس لکھا، ایک کانفرنس ہوئی، اس میں ایک تھیسس لکھا، وہ تھیسس بہت اسٹرانگ تھا، اس کے اندر ریفرنسز تھے، اس کے اندر بہت گہرائیاں تھیں، انالیسز بہت زیادہ تھا. کہنے لگے کہ جب میں نے وہ تھیسس لکھا تو میں نیچے اترا ریسٹورنٹ سے، تو سب میری تعریف کرنے آئے، ہر کوئی آدمی ہاتھ ملاتا تھا، کہتے تھے بڑا زبردست آپ نے لکھا ڈاکٹر صاحب، یہ ہوا وہ ہوا. تو ایک آدمی آیا اور مجھ سے کہنے لگا کہ ڈاکٹر فلاں، آپ نے اس تھیسس کے لکھنے میں کتنی کتابیں پڑھی ہوں گی؟ کہنے لگے کہ میں نے اس سے کہا کہ 50-60 کتابوں کے تو میں نے ریفرنس دیے ہیں، پڑھی زیادہ ہیں. کہنے لگے کہ ڈاکٹر یہ بتاؤ، اہل غیر سب کی پڑھ لی، اللہ کی کتاب آج تک پڑھی ہے؟ ساری پڑھ لی تم نے، امریکنز، برٹش، یورپین اور عرب سب یہ سب پڑھتے رہے، یہ بتاؤ جو خدا نے تمہاری ہدایت کے لیے دیا اس میں سے کچھ پڑھا ہے آج تک؟ کہنے لگے اس کی بات اتنی میرے دل کو جا کر لگی، یہ بات تو صحیح کہہ رہا ہے. ابھی دیکھیے ہم لوگوں کے ساتھ بھی یہی ہے، پتا نہیں میں ڈیلی بی بی سی کے اتنے پیجز پڑھتا ہوں، ویب پیجز، کہ اس میں سے نیوز نکالوں. مثلا اگر آپ اپنی کسی کمپنی کے ڈائریکٹر وائریکٹر ہیں یا کوئی تھوڑا بہت بھی آپ کا ریسرچ انالیسس سے تعلق ہے تو ڈیلی رپورٹس آپ نے پڑھنی ہی پڑھنی ہے. آپ کسی چیز کے انچارج ہیں، اس کی آپ نے رپورٹس پڑھنی ہی پڑھنی ہے، اتنا پڑھنا ہے، سب کچھ کرنا ہے. بھائی کبھی اللہ کی کتاب بھی پڑھی ہے؟ جو آئی ہمارا آپ کے لیے، آئی ہمارا آپ کے لیے، کیا ہمارا آپ اس کو پڑھیں گے؟ تو ایزان محترم، آپ ماشاء اللہ حب اہل بیت اطہار علیہ السلام سے سرشار دل ہیں آپ کے، ان سرشار دلوں کو صحیح غذا پہنچائیں، ان کو غلط غذا مت دیں، دن بھر نامعقول غذائیں مت دیں، اسے کچھ بریک دیں. آپ کی روح کی کچھ غذائیں، یہ جو مشہور ہے نا موسیقی روح کی غذا ہے، یہ کافروں کی روح کی غذا موسیقی، مسلمان کی روح کی غذا موسیقی نہیں ہے. مسلمان کی روح کی غذا قرآن اور اہل بیت کی کلمات ہیں، اسے اس تک پہنچائیں. 25 آیات کریمہ اپنا ورد بنا لیں، 25 آیات کریمہ میں نے ہر روز پڑھنی ہے، کہیں سے بھی وقت نکالیں اس کو پڑھنے کی کوشش کریں. اس کے ساتھ ایک اور چیز بھی عرض کروں گا، اس کے بعد گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. کوئی ایک کتاب لے لیں اہل بیت کی روایتوں کی، کوئی ایک کتاب لے لیں خاندان اہل بیت کی روایتوں کی. یہ روایتیں کسی اور کے لیے نہیں کہی گئی ہیں، یہ روایتیں میرے اور آپ کے لیے کہی گئی ہیں. ہر روز ایک دو روایت بس پڑھ لیں، ایک روایت سے شروع کریں، ہر روز ایک روایت پڑھ لیں، اور اس ایک روایت کے بارے میں اپنے آپ سے پوچھیں اس روایت سے میں نے کیا سیکھا ہے. بس اتنا سا کام کریں، ہر روز ایک روایت پڑھ لیں. ایک کتاب عربی میں ہے غرر الحکم نام کر کے، غرر الحکم، اس کا اردو میں ترجمہ میرا خیال میں تجلی حکمت ہے، میرا اپنا ہی خیال ہے، جہاں تک میرے ذہن میں آ رہا ہے اس کا اردو ترجمہ ہوا ہے، امیر مومنین کے کلمات قصار ہے، چھوٹے چھوٹے جملے، اس کا اردو ترجمہ ہوا ہوا ہے، جہاں تک میرے ذہن میں تجلی حکمت اس کا نام رکھا گیا ہے. مثلا یہ کتاب لے لو، بہت اچھا ایک سیٹ ہے، بہت اچھا کام ہو گیا، خدا ان کو حفظ کرے جنہوں نے ترجمہ کیا، میزان الحکمہ، میزان الحکمہ کتاب ہے، چند والیوم میں ہے. اہل بیت کی روایات کی کلاسیفیکیشن ہوئی بھی ہے، مثلا حکمت پہ ساری احادیث علیحدہ کر دیں، علم کے اوپر احادیث علیحدہ کر دیں، جہاد پہ علیحدہ کر دیں. کہیں وہ کتاب آپ کو مل جائے چند والیوم کے اندر، وہ کہیں لا سکیں پاکستان سے وہ لے آئیں، ہر روز ایک روایت پڑھنا شروع کر دیں. آپ یقین فرمائیں یہ ہماری روح کی غذائیں ہیں، جس کے ذریعے سے ہماری روح نے ترقی حاصل کرنی ہے، جس کے ذریعے ہماری روح نے کمال تک پہنچنا ہے. لیکن بدقسمتی سے اتنا ایسے ماحول کے اندر ہم لوگ پھنس گئے ہیں، یہ تمام چیزیں ہمارے ذہن سے نکل گئی. ابھی روح کی غذا کے اوپر چند جملات اور آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. ویسے آج لوگ اتنے آئیں گے نہیں، مین تو جب گزر گئی ہے تو لوگ کم آئیں گے، لیکن میں احتیاطاً کہہ رہا ہوں کہ شاید پیچھے تھوڑا سا گڑبڑ ہونے لگتی ہے، تو ایک دفعہ درود پڑھتے ہوئے ذرا سا آگے تشریف جائیے گا. درود بھیجا محمد والا، بار دیگر درود بھیجے گا محمد والا. شیعت کے ماننے والے ہیں، اس مکتب سے ہمارا تعلق ہے. اچھا، بہت پر افتخار مکتب ہے یہ فرقہ، اگر کوئی فرقہ تعبیر کرے تو فرقہ کہنا اچھا نہیں لگتا اس کو، مکتب فکر ہے پورا. فرقہ بہت چھوٹا سا لفظ ہوتا ہے، اس کے اندر شیعت جو ہے وہ شاید سمٹ نہیں پائے گی لوگوں سے، لیکن بارہ لوگ اس طرح تعبیر کر رہے ہوتے ہیں. یہ مکتب فکر بہت پر فخر ہے، اس کی تاریخ بہت فخر والی تاریخ ہے. مثلاً ذرا ایک تصور دیکھیے گا، 1400 سال پہلے سید الشہداء کی شہادت سے مثلا اس کو ٹرننگ پوائنٹ بنا لیتے ہیں، اور اگر پیچھے جانا چاہیں اور پیچھے دیکھیں، مثلا جس دن رسول گرامی کی وفات ہوئی اہل بیت کا ساتھ دینے والے کتنے تھے؟ وہی روایت ہمارے پاس موجود ہے کہ فرمایا کہ ایک انگلیوں کی تعداد، ایک ہاتھوں کی انگلیوں کی تعداد سے کم تھے. اور ایک بات طے شدہ ہے، اگر تھوڑے سے بھی ہوتے تو کیا دروازہ جلتا؟ دروازہ نہیں جلنا تھا، مظلومیت تھی نا، یہ مظلومیت تھی، ساتھ دینے والے نہیں تھے، نہ ہوتے تو پھر یہ ہو سکتا تھا، یہ غصب نہیں ہو سکتا تھا، یہ ظلم نہیں ہو سکتا تھا. اچھا، اتنے کم ساتھ دینے والے، صاحب یہ 11 ہجرا کی داستان ہے، اتنے کم ساتھ دینے والے. اب آئیے آگے چلیے، مثال کے طور پر 61 ہجرا، 50 سال کے بعد کتنے ساتھ دینے والے نکلے؟ 72، جو تعداد مشہور ہمارے پاس 72 کی تعداد. صاحب 50 سال میں اتنے، اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد وہ سب بھی شہید ہو گئے، وہ سب بھی شہید ہو گئے. اب جو باقی بچے ہوں گے وہ کتنے ہوں گے؟ اب تو بہت ہی کم ہوں گے بھائی. جو 72 بہت سلیکٹڈ لوگ تھے وہ تو سب کے سب شہید ہو گئے. نسل نبوی کے اندر اتنا بڑا ظاہری خلا ایجاد ہوا کہ 18 جوان شہید ہو گئے. ان 18 جوانوں کے اگر ظاہری طور پر دیکھیں تو نسلیں آگے بڑھنی تھی، ایک ایک نسل نے کیا کیا کرنا تھا، وہ سب شہید ہو گئے. تو اب تو ساتھ دینے والے بہت ہی کم رہ گئے. اتنے کم ساتھ دینے والوں سے اہل بیت نے شروع کیا، آج دنیا کے چپے چپے پہ یا حسین، اپنے آپ سے پوچھے گا یہ بچا کیسے یہ مکتب. اچھا، یہ مکتب ایسا ہے، بہت بہت شدت کا مکتب ہے اس معاملے میں کہ باطل قبول نہیں کرتا، اصالت اپنی محفوظ رکھتا ہے. یہ جملہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا نا، یہ جملہ بہت سخت جملہ ہے، یہ یہ کہ یہ مکتب اپنی اصالت محفوظ رکھتا ہے. اصالت محفوظ کیا ہے؟ یہ اصالت ہے، ایک ممبر جس کے اوپر ایک آدمی بیٹھے، فضائل پڑھے، مسائل پڑھے، یہ اصالت ہے. مثلا کوئی کہہ رہے ممبر نہ ہو اب ہم کانفرنسز کریں گے، یہ اصالت نہیں ہے، اصالت چاہیے. اصل کیا ہے؟ وہ محفوظ ہونا چاہیے. ہمیشہ شیعت نے کارنامہ کیا ہے وہ یہ کہ آنے والی تبدیلیوں کو قبول نہیں کیا، اپنی اصالت کو محفوظ رکھا. اچھا، اب جو لوگ سوچنا سمجھنا چاہتے ہیں وہ یہ سوچیں کہ 1400 سال میں اس کی اصالت محفوظ رہی کیسے. بھائی دنیا کے عوامل چاہیے ہوتے ہیں، مثلا بہت بھونڈی سی مثال دوں گا صرف بات کو سمجھانے کے لیے. مثلا فرض کریں دنیا میں ایک ملٹی نیشنل کمپنی ہے، کوئی پروڈکٹ نکالتی ہے، 25 ملکوں میں پھیلاتی ہے، 25 ملکوں میں پروڈکٹ جاتی ہے، ایک ہی نام سے جا رہی ہے، اس کا کام پوری دنیا میں چل رہا ہے، اس کا کوئی ہیڈ آفس ہے یا نہیں؟ ہیڈ آفس ہوگا نا. مثلا آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک پروڈکٹ ایک ہی جیسی ہے، 25 ملکوں کے اندر جا رہی ہے، اس کا ایڈورٹیزمنٹ ہو رہا ہے، سارا کام ہو رہا ہے، اس کا کوئی ہیڈ آفس نہیں ہوگا. ہیڈ آفس ہوگا، اپنے آپ سے پوچھے گا 1400 سال میں ہمارا ہیڈ آفس کہاں ہے؟ کہاں ہے ہمارا ہیڈ آفس؟ 1400 سال شیعت نے کبھی پیچھے آنا قبول نہیں کیا ہے، ہمیشہ آگے بڑھی. ہم نے 1400 سال کا حساب کیا نا، کیونکہ ہم لوگوں کا تو کام یہی ہوتا ہے نا، بیٹھے ہوتے ہیں تو کچھ نہ کچھ تو سوچنا ہوگا نا، تو سوچتے ہیں. تو سوچا کہ بھائی جب غیبت صغرا شروع ہوئی تھی تو ہم کتنے تھے؟ چند ہزار. آج غیبت صغرا، پھر غیبت کبرا، غیبت کبرا کو 1150 سال ہو گئے، اب کتنے ہیں؟ کروڑوں سے اوپر ہیں. دنیا کا کوئی اسلامی فرقہ، اگر ہمیں فرقہ کہتے ہیں، دنیا کے کسی اسلامی فرقے کے پاس وہ اصالت اور وہ طاقت نہیں ہے جو آج شیعہ کے پاس ہے. کسی فرقے کے پاس وہ اصالت اور وہ طاقت نہیں ہے جو آج شیعہ کے پاس ہے. یہ اصالت اور طاقت بچی کیسے ہے؟ اب یہاں پر خود ہم جو اس فرقے کے اندر ہیں ہماری اوپینینز مختلف ہیں, ہم بھی نہیں مان رہے, خود ہم ہیں, ہمارا ہی معاملہ ہے, ہم خود نہیں جانتے ہماری طاقت ہے کہاں سے, ہم قطر نہیں اس بات کو نہیں سمجھ پا رہے, چونکہ نہیں سمجھ پا رہے بد قسمتی سے بعض اوقات ایسے کام کرتے ہیں ہمارا سینٹر خود ہی ٹوٹ جائے, بہت غور کرنا پڑے گا ہماری اصالتیں کہاں پر ہیں, ہماری حقیقتیں کہاں پر ہیں. مثلا میں آپ کی خدمت میں اشارہ ترنس کروں, ہماری اصالتوں اور حقیقتوں میں سے ایک اہل بیت کی روایات ہے. کیوں بھائی, شیعہ لبنان کا ہے, شیعہ عراق کا ہے, شیعہ ایران کا ہے, پاکستان کا ہے, سعودی عرب, بحرین, ہندوستان, ملائیشیا, فلاں فلاں, چین میں پاکستان کے سفارت خانے میں عشرہ محرم ہوتا ہے, جاپان میں, جاپان میں ٹوکیو میں پاکستان کے سفارت خانے کے اندر عشرہ محرم ہوتا ہے. اب کس بندہ خدا نے وہ بیڑ بنیاد ڈال دی اس کی خدا جانتا ہے, بہرحال ہوتا ہے. اچھا یہ جو سارے شیعہ ہیں یہ سارے ایک جیسے کیوں ہیں؟ آپ کو چیزوں میں فرق ہے, زبانوں میں فرق ہے, یہ سب مل کر کیسے ایک بات کیا ہے؟ ایک وجہ سے روایات اہل بیت کے صدقے میں, کیوں سب انہی روایات کو پڑھ رہے ہیں. بس ابھی ہم بحرین گئے, وہاں پہ جا کے دیکھا کہ مثلا جو بک اسٹال ہیں شیعوں کے, وہاں جا کے دیکھیے کتابیں آپ نے وہی وہی کتابیں ساری رکھتا, کیوں بھائی ایک ہی ہیں. اہل بیت کی روایات کی جو کتابیں, مثلا آپ کے پاس اصول اربعہ ہے, چار اصلی کتابیں, بحرین کی شیعہ کے پاس وہی چار اصلی کتابیں, آپ کے پاس بہار نمبر ہے اس کے پاس بھی بہار نمبر ہے, آپ کے پاس مراد الاخول ہے اس کے پاس بھی مراد الاخول ہے, جو کتابیں اصول کافی آپ پڑھتے ہیں اصول کافی وہ پڑھیں گے. اب اس میں ایک خوبی اور ایک بہت بڑا خطرہ. خوبی کیا ہے؟ اہل بیت کی روایات نے شیعہ کو چاہے دنیا میں کہیں پر بھی تھا ایک رنگ دے دیا. اب خطرہ یہ ہے جس دن روایات کو پڑھنا بند کر دیا بس پھر پاکستان کا شیعہ وہاں, ہندوستان کا شیعہ وہاں, بحرین کا شیعہ وہاں, سعودی عرب کا شیعہ کہیں وہاں, سب پھر گئے, سب ختم ہو جائے گا. بد قسمتی سے وہ دور کم از کم پاکستان کے شیعہ پہ پڑا ہوا ہے, پڑھنا بند کر دیا, روایات کا مطالعہ بند کر دیا. اب آپ خود دیکھ لیجیے, آپ تو اپنے نفس کے اوپر خود شاہد ہیں نا, اپنے آپ سے پوچھ لیجیے گا میں نے پوری زندگی میں اہل بیت کی روایات کب پڑھی؟ اس نے متحد کیا ہمیں, یہ نہ ہوتی ہم بکھر جاتے, ہم مر جاتے, ان تمام نے متحد کیا. البتہ ان روایات کو بولنے کے لیے جو اظہار ملا وہ حضرت علی سید الشہداء تھے, نہ ہو کہ حضرت علی سید الشہداء لوگ کتابیں پڑھتے رہتے, بولنے کی جگہ ہی نہیں تھی ان کے پاس, پس سید الشہداء کی حضرت علی نے وہ جگہ دے دی جہاں پر اہل بیت کی روایات کے نتیجے میں لوگ متحد ہوں. اچھا اگر روایت پڑھنا بند کر دی پھر فکریں مختلف ہو جائیں گی, ہم انسان ہیں, شیطان ہمارے پیچھے لگا ہوا ہے, ایک کو ایک چیز سننے کو ملے گی, دوسرے کو دوسری چیز سننے کو ملے گی, اسٹینڈرڈ تو ختم ہو گیا. اسٹینڈرڈ کیا تھا؟ اہل بیت کی روایات, وہ اسٹینڈرڈ تھا. جب وہ پڑھیں گے ہی نہیں تو آپ کو کیسے پتا چلے گا میں نے آپ کو صحیح سنا ہے غلط سنا ہے؟ اب سوائے اس کے کچھ نہیں رہے گا, آپ اپنی پسند ناپسند چلائیں گے. آپ کو پسند آ گیا آپ قبول کر لیں گے, آپ کو پسند نہیں آیا آپ ریجیکٹ کر دیں گے. اس میں آپ اہل بیت کے راستے پہ کیسے رہے بھائی؟ کہاں آپ کی تربیت ہوئی ہے؟ آپ نے مثلاً او لیول پڑھا ہے, سیکنڈری اسکول میں پڑھا ہے, کالجز میں آئے, انجینئرنگ پڑھا ہے, میڈیسن پڑھا ہے, مینجمنٹ پڑھا ہے, کمپیوٹرز پڑھا ہے, آپ نے اہل بیت کے مکتب کو کب پڑھا؟ آپ نے تو اہل بیت کے مکتب کو پڑھا ہی نہیں ہے, اب پڑھا ہی نہیں ہے. اب ایک آدمی کچھ کہہ رہا ہے آپ اسے قبول کر رہے ہیں یا آپ اسے ریجیکٹ کر رہے ہیں, کس بنیاد پہ کر رہے ہیں؟ کیا ہے آپ کے پاس؟ کچھ ہے ہی نہیں. تو اپنی منمانی کریں گے نا, اپنی منمانی, آپ یہاں اپنی منمانی کریں گے, بہن کا شیعہ اپنی منمانی کرے گا, لبنان کا شیعہ اپنی منمانی کرے گا. صرف ایک راستہ ہمارے پاس, اہل بیت کی روایات پہ واپس آ جائیں, ان کا مطالعہ شروع کریں. اب میں افسوسناک واقعہ بتاؤں آپ کو, سات چھ سات سال آٹھ سال پہلے اس میں میرے پاس گاڑی نہیں تھی, منی بس میں جا رہا تھا, سیٹ پہ بیٹھا ہوا تھا, برابر میں ایک اور آدمی بیٹھا ہوا تھا, ہر لوہے سے استغفر اللہ کہنے والا, اس کو دیکھتے آدمی نے کہا لا حول ولا قوۃ الا باللہ, اس ٹائپ کا شکل سے پتا چل رہا تھا دشمنوں میں سے. کتاب پڑھ رہا تھا عربی کی, اچھا میری تجسس میں تھوڑا سا تھا کہ جھانک کے دیکھوں کون سی کتاب پڑھ رہا ہے. اب جب میں نے جھانک کے دیکھا تو دیکھا علل الشرائع شیخ صدوق کی پڑھ رہا ہے. ارے بھائی میں نے دوبارہ حال لیا دیکھا, میں نے کہا نہیں بھائی اس پر نالے میں کچھ نظر نہیں آ رہا ہے کہ یہ اہل بیت سے کوئی تعلق ہوگا. یہاں تک بکری تو میں نے کہا یہ نہیں لگتا کہ یہ، میں نے اس سے رسک لیا. اس زمانے میں بہت مارا موری ہو رہی تھی. جس اسکول میں پڑھاتا تھا وہاں تین اسلامیات کے ٹیچر تھے، تینوں شیعہ تھے، دو فارغ ہو گئے تھے ایک ہفتے میں، دو شہید ہو گئے تھے ایک ہفتے میں، تیسری میری باری تھی، لسٹ میں نام آ گئے تھے ساری چیزیں. تو میں ایسے بھی سوچتا تھا اس سے بات کروں الٹا ہی کچھ اور ہی نہ ہو جائے. خیر میں نے ہمت دکھائی، میں نے کہا پوچھ تو لوں اس سے، میں نے کہا بھائی یہ جو تم پڑھ رہے ہو یہ کیا ہے؟ بولا ہم لوگوں کے لیے جو لفظ استعمال کرتے ہیں نا، کہنے لگا ان کی کتاب ہے. جب اس کو بھی شاید اندازہ ہو گیا تھا، پتہ نہیں ہوا یا نہیں ہوا، کہنے لگا ان کی کتاب ہے. میں تو تم کیوں پڑھ رہے ہو؟ کہنے لگا دیکھوں تو صحیح ان. پھر اس نے ایک جملہ استعمال کیا سخت، کہنے لگا ان کے فلاں کے بڑوں نے کیا لکھا ہے. تو اس نے جملہ کہا نا، مجھے بہت شرم آئی. میں نے کہا یہ بدبخت یہ دیکھنے کے لیے کہ ہمارے بڑوں نے کیا کہا ہے یہ پڑھ رہا ہے، اور ہمارا اپنا ماننے والا کبھی یہ دیکھنے کے لیے نہیں پڑے گا کہ ہمارے بڑوں نے کیا کہا. ہم نے نہیں کدھر اٹھا کے دیکھا. شیخ صدوق وہ عالم ہیں جو غیبت کبریٰ کے بعد سب سے پہلے بڑے عالم آئے. ہم نے آج تک اٹھا کے نہیں دیکھا شیخ صدوق میں کیا کر. وہ ہم پہ کام کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، نتیجہ یہ ہے وہ ہماری باتیں سیکھ رہے ہیں. یہ تو خیر وہ ٹیم ہے جو سیکھے گی نہیں، صرف مارے گی، لیکن کچھ لوگ ہیں جو باقاعدہ سیکھ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے ان کے پاس اچھی بات کیا ہے، اس اچھی بات کو لے لیا جائے، آگے بڑھا دیں، پھر ہمارے خلاف کارروائیاں کر رہے ہیں. اور ہم وہ لوگ ہیں جو اپنے وحدت کے پوائنٹ کو، جس نے ہمیں پورے 1400 سال میں متحد رکھا ہے، ایک جگہ پہنچایا، ہم اس کی قدر نہیں کر رہے. فیضان محترم لبے لباب یہ ہے، آپ قرآن کریم، خاندان اہل بیت کی روایات، ان کا مطالعہ شروع کریں، ان میں نورانیت ہے، اس نورانیت سے مستفید ہونے کی کوشش کریں. درود بھیجے گا محمد والی محمد. اب اس میں ایک مشکل پیش آئے گی. مشکل یہ پیش آئے گی کہ ابھی ہم نے ایک جملہ کہا، اس پہ آپ میں سے کسی نے کوئی اعتراض نہیں کیا ہوگا اور کرنا بھی نہیں چاہیے مجھے، کہ قرآن پڑھیے، اہل بیت کی روایت پڑھیے، کیونکہ یہ نورانیت ہے. کوئی کس کو شبہ ہے؟ قرآن کریم خود فرماتا ہے لا یمسہ الا المطہر، سوائے پاک و پاکیزہ کے کوئی اس کو مس بھی نہیں کر سکتا. پہلے بھی بات ہوئی اس کے اوپر. اچھا سوال، میں پڑھنا شروع کرتا ہوں قرآن کریم، ایک دو دن پڑھتا ہوں، بعد میں عادت ٹوٹ جاتی ہے. مثلا روایت پڑھنا شروع کی، ایک آدھ دن پڑھی، اس کے بعد پھر عادت ختم ہو گئی. یہ کیوں ہو گیا؟ اس کی وجہ یہ کہ اس نے خود کہا تھا کہ اگر تم پاک و پاکیزہ نہیں ہوئے تو تم اس کو مس نہیں کر پاؤ گے. مثلا اب اگر میں قرآن کریم پڑھنا چاہتا ہوں، روایات اہل بیت پڑھنا چاہتا ہوں، تو کیا کرو؟ اپنی پاکیزگی بڑھاؤ، اپنی پاکیزگی بڑھائیے. اچھا پاکیزگی کیسے بڑھائی جاتی؟ ایک دنیا کی پاکیزگی ہے جس کو ہم کلینلینس کہتے ہیں. کلینلینس کے لیے اگر دن میں ہر روز نہاتے ہیں تو دو دفعہ نہا لیں، دنیا کا تو طریقہ یہ ہے. ایک آپ کی اسپرچل کلینلینس ہے، اس کے لیے آپ کیا کریں؟ اس کے لیے دو کام کیجئے، نمبر ایک گناہ سے بچیے، نمبر دو استغفار کثرت سے کیجئے. اس کا راستہ یہ ہے. پھر میں تو جانتا ہوں میں نے گناہ کتنے کیے ہیں. اگر میں جانتا ہوں میں نے گناہ کیے ہیں، کون جو دعویٰ کرے گا کہ میں نے کوئی گناہ نہیں کیا؟ یہ دعویٰ شاید خود ہی ایک گناہ بن جائے. جو بھی جانتا ہے استغفار کرے، مزید گناہوں سے بچنے کی کوشش کرے. خدا نہ کرے اگر یہ کام نہیں کیا تو قرآن کریم کو مس کر پائے گا؟ حقیقت قرآنیہ کو مس نہیں کر پائے گا، حقیقت اہل بیت کو مس نہیں کر پائے گا، ان کے کلام کی نورانیت اس کے دل میں نہیں اترے گی. چند دن لے کے آگے بڑھے گا، پھر عادت تبدیل ہو جائے گی. اور آپ محنت کرنا چاہتے ہیں تو میں آپ کو ایک اور سلسلہ عرض کیا دیتا ہوں. ہر روز کوئی نہ کوئی سید الشہداء کی زیارت پڑھے، کوئی نہ کوئی زیارت پڑھے. بہت ساری زیارتیں سید الشہداء کی، مثلا تین زیارتیں جو سب سے مشہور ہیں، زیارت وارثہ ہے، زیارت عاشورہ ہے، اور زیارت مثلا اربعین، چہلوں کے دن کی زیارت. تین میں سے کوئی ایک زیارت لے لیں، ہر روز پڑھیں، ہر روز پڑھیں. کیوں بھائی؟ اگر سید الشہداء سفینۃ النجات ہیں تو کیا میں نہیں چاہوں گا اس سفینے کے اندر بیٹھوں؟ سفیر تو نجات ہے نا، سفیر تو نجات ہے، تو آپ اس میں بیٹھیے. اور اگر آپ کو یہ سفینہ مل گیا تو پھر گمراہی تو معاملہ ختم ہو گیا. تو اتنی بڑی نعمت کے ہوتے ہوئے ادھر ادھر مارے پھرنے کی کیا ضرورت ہے؟ کیوں آپ اپنی زندگی تلف کر رہے ہیں. سفینت النجات کے آپ نوکر ہیں, آپ خادم ہیں, مصباح الہدا کا عشق آپ کے دل کے اندر ہے, اس عشق کو میدان میں لے کر آئیے. ہر روز یہ زیارت عاشورہ, یہ زیارت مثلاً زیارت عاشورہ میں 100 جملے ہیں, ایک ایک دفعہ بول لیجیے, 100 دفعہ نہیں کہہ پاتے. 100 میں مثلاً 25-30 منٹ لگ جائیں گے, 40 منٹ لگ جائیں گے, تو ایک ایک دفعہ بول لیجیے. زیارت وارثہ, زیارت اربعین تو ویسی بہت چھوٹی چھوٹی سی. ایسا محترم, یہ وہ عملی راستے ہیں جن سے ہمیں اور آپ نے اہل بیت اطہار علیہ السلام کے راستے کے اوپر آگے بڑھنا ہے, عملی چیزیں. اب اگر یہ سب کچھ نہیں کریں گے تو مجھے بتائیے پھر ہم لوگوں کی زندگی میں ان کے راستے پہ پائیداری کیسے رہے گی؟ اب ہم لوگوں نے کیا سوچا ہوا ہے؟ چل یہ کھول کے بیان کر رہے ہیں تو اب یہی بیان کر دیں. ہم یہ سوچ رہے ہیں میں آؤں گا شب جمعہ ماتم کروں گا 15-20 منٹ آدھا گھنٹہ, یہ کافی ہے. کیسے کافی؟ ایک ہفتے میں 15-20 منٹ نکال کے, آدھا گھنٹہ نکال کے بس ماتم کروں اور کروں, یہ کافی ہے. یا تو چلو کہ ہر روز کرو, ہر روز اہل بیت کے نام پہ جمع ہو. چلیے میں ایک اور مشورہ دوں آپ کو. آپ کو گریہ آتا ہے مسائل سے؟ گریہ آتا ہے. ہر روز روتے؟ ہر روز تو مجلس نہیں ہوتی نا. آپ سب جمعہ آتے ہیں یہاں پر مجلس میں شرکت کرتے ہیں, باقی 6 دن کیا ہے؟ باقی 6 دن کیا ہے؟ اپنے مولا کے چاہنے والے ہیں نا. آپ ایک اور کام کیجئے, ہر روز کہیں تنہائی میں بیٹھ کر 5-10 منٹ سید و شہدا کے مسائل خود کے لیے پڑھ لیا کر, خود کے لیے پڑھ. تنہائی میں بیٹھ کر بھی سید و شہدا کی کمپنی کے لیا کر. کیوں؟ آپ کی محبت بڑھے گی اکیلے بیٹھ کے کریں. یہ عشق میرے اور آپ کے وجود کے اوپر اس وقت حاکم ہوگا جب ہر روز اس کا ذکر ہوگا, ہر روز ذکر ہوگا. عرفا کبھی کبھی گفتگو کرتے ہیں کہ مثلاً وقت کے امام سے ملنے کے طریقے کیا کیا ہیں, یہ بیان کرتے ہیں لوگ جو واقعاً یہ شرف حاصل کرتے ہیں, ان کا نصیب اتنا اچھا ہے. یہ لوگ طریقے بیان کرتے ہیں کہ بھائی طریقہ کیا ہے. مثلاً ایک عارف سے پوچھا گیا کہ امام وقت سے ملنے کا طریقہ کار کیا ہے. خیر ادھر ادھر منن پر میں نہیں کرو یہ وہ. اس کے بعد اس نے اصرار کیا تو امام کو اس نے ایک جملہ فرما کہا, کہنے دیکھو امام وقت نے خود بتایا ہے کہ اس کا طریقہ کیا ہے. کہنے کیا؟ کہنے کا زیارت نہیا دیکھو, زیارت نہیا ان زیارتوں میں سے جس کا اگر آپ انتخاب کرنا چاہیں روزانہ پڑھنے کے لیے, ان میں سے آپ اس کا بھی انتخاب کر سکتے ہیں. کہ دیکھو زیارت نہیا میں مولا نے لکھا ہے کہ اے میرے جد امجد, میں آپ کی یاد میں صبح شام گریا کرتا ہوں. اچھا ہم لوگ جب اہل بیت کے کلمات کو پڑھتے ہیں نا تو نعوذ باللہ سب نعوذ باللہ اپنی طرح سمجھتے ہیں یہ مبالغہ ہے. نہیں, مبالغہ نہیں ہے, یہ حقائق ہیں. اگر وقت کا امام کہہ رہے ہیں کہ میں اپنے جد امجد کی یاد میں صبح شام گریا کرتا ہوں تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب دن میں 2 دفعہ ہے, صبح اور شام. ایک راستہ یہی راستہ ہے, چند منٹ صبح چند منٹ شام سید الشہداء کی یاد میں تنہائی میں بیٹھ کے گریا کرو. اس نیت کے ساتھ کر لو کہ مولا آپ بھی یہی کرتے ہیں, میں بھی یہی کر رہا ہوں, میرا آپ سے ایک تعلق ہے, میں بھی آپ اس راستے پہ عمل کروں جس پہ آپ عمل کرتے ہیں. یہ تعلق ہے محترم. اس طرح میری اور آپ کی زندگی بدلنی ہے. جو ہم اور آپ بار بار دنیا کے سامنے دعویٰ کر رہے ہیں نا کہ ہم اہل بیت اطہار علیہ السلام کے راستے پر چلنے والے ہیں, اہل بیت کے راستے پر چلنے کے لیے زندگی میں سے وقت نکالنا پڑے گا مجھے اور آپ کو, طریقہ کار اختیار کرنا پڑے گا. چلیے آپ, میں بہت میں اس طرح سے آپ کو پریشان کیا اور آپ کی توجہات کو حاصل کرنے کے لیے ایک واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. پہلے والے کیسے ہیں؟ پہلے والے جن کے نام ابھی تک باقی ہیں, مفت میں باقی نہیں ہیں, انہوں نے زندگیاں لگائی ہیں, زندگیاں لگائی ہیں. درود بھیجے محمد والے محمد. ظاہر ہے جو ہم دیکھتے ہیں, ایک باطن ہے جو ہم نہیں دیکھتے. مثال کے طور پر مجلس کی شروع میں فاتحہ پڑھتے ہیں نا, اس سے کیا ہوتا ہے ہمیں کیا معلوم؟ ہم لوگ تو اس لیے پڑھتے ہیں, مثلا ہم نے جب نئی نئی پڑھنا شروع کی تو مثال کے طور پر دیکھا کہ بھائی یہ جو بڑے بڑے ذاکرین ہیں یہ جب بیٹھنے لگتے ہیں تو پہلے کہتے ہیں الفاتحہ, تو ہم نے بھی سیکھ لی کہ بھائی اٹھو جب بیٹھنے لگو تو کہہ دینا الفاتحہ, تو لوگ فاتحہ پڑھیں گے, پھر ہم کیا کریں, ہم بھی فاتحہ پڑھیں گے. یہی ہوا نا. آپ جب مجلس میں آئے آپ کو کس نے سکھایا؟ آپ جب آئے مثلاً آپ کو بزرگوں نے سکھایا کہ بھائی آپ بزرگوں کو آپ نے کہا یہ آپ کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ تو کہتے ہیں جب کہیں نا الفاتحہ فاتحہ تو تم فاتحہ شروع کر دینا. فاتحہ کیا ہے؟ یہ سورہ کا نام. اس سے زیادہ کسی کو حد تک پتا ہے؟ اس سے زیادہ نہیں پتا بھائی. سورہ فاتحہ فاتحہ تم کتاب ہے, اس میں کچھ ہے, اب اس میں کیا ہے یہ ہمیں نہیں معلوم, نہیں ان لوگوں کا پتا. اچھا اب میں آپ کو ایسی اشارہ عرض کر رہا ہوں, بڑے عارف ہیں رجب علی خیات, ان کا تذکرہ پہلے بھی دو تین دفعہ ہو چکا ہے. ان کی اردو میں کتاب, ان کی سوان حیات کے اوپر جو کتاب لکھی گئی تھی فارسی میں وہ اردو میں ترجمہ ہوئی تھی, اس کا نام تھا پھر اس نے خدا کو پا لیا. بہت نفیس کتاب, بہت نفیس کتاب. پاکستان سے کبھی منگوا سکیں منگوائے اس کو پڑھیں, ہم سے کافی لوگوں نے پڑھی ہوگی. پھر اس نے خدا کو پا لیا. اس میں ان کے بارے میں ایک جملہ لکھا تھا, اس سے مجھے سمجھ آیا کہ اچھا یہ فاتحہ کا معاملہ یہ ہے. اچھا یہ اس ٹائپ کے تھے کہ یہ لوگوں کو مانوی مسائل کے اندر رہنمائی کرتے تھے, مانوی مسائل میں ان کی لوگوں کی رہنمائی کرتے تھے. بڑے پائے کے آدمی تھے, ظاہراً پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے. میں نے شاید پہلے آپ کی خدمت میں عرض کیا, ان کا ایک واقعہ تھا استاد شاہ آبادی کے ساتھ, آیت اللہ شاہ آبادی کے ساتھ. وہی آیت اللہ شاہ آبادی جو آیت اللہ خمینی کے استاد تھے علم عرفان کے اندر, اور آیت اللہ خمینی ہمیشہ لکھتے تھے عارف کامل, یہ آیت اللہ شاہ آبادی. رجب علی خیات آیت اللہ شاہ آبادی کے شاگرد رہے ہیں, رجب علی خیات آیت اللہ شاہ آبادی کے شاگرد تھے. لیکن یہ شاگرد اس پائے کا پہنچ گیا جس کی کوئی حد نہیں. پھر رجب علی خیات کو یہ ذمہ داری مل گئی, پتہ نہیں کس کی طرف سے, یقیناً میرے خیال میں مولا کی طرف سے, کہ ان کا کام یہ تھا کہ بڑے بڑے عرفا کو جا کے نصیحت کرتے تھے. ان کا کام یہ پڑ گیا, ان کو مولا کی طرف سے یہ ڈیوٹی ملی کہ یہ عرفا کے پاس جا کر ان کو نصیحت کرتے تھے کہ فلانی تمہارے راستے میں یہ گڑبڑ ہے. اچھا کچھ نہیں جانتے تھے خود, یعنی آپ اسے کہتے ہیں نام لکھ دے, نام نہیں لکھ سکتے تھے, یہ وہ تھے درزی تھے. رجب علی خیات درزی تھے. ہاں درزی میں ایک کمال تھا ان کا, مثلاً جب کوئی پوچھتا ہے کہ بھئی تم بھی تو ابا سیتے ہو, اس میں کیا خاص بات ہے, تھوڑی سی مہنگی سیتے ہو, کہنے لگے میں جب بھی ٹانکا لگاتا ہوں میں خدا کے نام پہ لگاتا ہوں, میں ٹانکا بھی کسی اور کے نام پہ نہیں لگاتا, ٹانکا بھی خدا کے نام پہ لگاتا ہوں. یہ پیشہ عبادت ہے, نہ کہ کافروں کے کانٹینٹ بن کر ان کی خدمتیں کرنا. بہت معذرت کی ضرورت ہے اگر کوئی ہو, لوگ کہیں گے یہ کانٹینٹس کے پیچھے پڑ گیا ہے, اس کو کوئی اچھا ہی کانٹینٹ چاہیے شاید, سب کی جاب چھڑوا دے گا. تو یہ پیشے عبادت عبادت بن گئی. انہوں نے کہا بھائی میں یہ بھی کرتا ہوں تو خدا کے نام پہ کرتا ہوں. رجب علی خیات, رجب علی خیات آیت اللہ شاہ آبادی, وہ استاد یہ شاگرد, دونوں ایک جگہ ساتھ جا رہے تھے. ایک آدمی سامنے آیا, کہنے لگا تم میں سے بڑا کون ہے جس سے میں پوچھوں؟ اچھا ہم جیسے ہوں تو ہم کیوں کریں گے, ہم سے پوچھو. اب وہ لوگ دونوں خاموش, جبکہ وہ استاد یہ شاگرد ہے, شاگرد نے مثلا اشارہ کیا کہ بھائی یہ ہے. تو وہ استاد کہنے لگے کہ دیکھو میں استاد ہوں, میں سکھاتا ہوں لوگوں کو, پڑھاتا ہوں, یہ لوگوں کو نورانیت تک لے جاتا. رجب علی خیات کے لیے کہا, کہنے لگے میں استاد ہوں, میں سکھاتا ہوں لوگ مجھ سے سیکھتے ہیں, یہ لوگوں کو نورانیت تک لے جاتا ہے. پتہ نہیں کیا مقام تھا ان کا رجب علی خیات کا. تو یہ لوگ اس قسم کے لوگ تھے. پتہ نہیں بات کہاں سے ہوئی, کہاں چلی گئی. وشنو کا تذکرہ کر رہا تھا, وشنو کا تذکرہ کر رہا تھا کہ وہ لوگ کیسے آگے بڑھتے تھے. رجب علی خیات وغیرہ کا بھی بیچ میں تذکرہ آ گیا, سنا پیچھے سے رہا تھا. محمد بن ابی عمیر, یہ آئمہ کے بڑے اصحاب میں سے ہیں, چند آئمہ کے راوی رہے ہیں. محمد بن ابی عمیر یہ روایتیں لکھتے تھے, روایتیں لکھ کے کتابیں ساری جمع کرتے تھے, یعنی کاپیز جس کو آج ہم کاپیز کہتے ہیں, وہ ساری ان جمع کرتے تھے. خلیفہ وقت کو کہیں پتہ چل گیا کہ ان کے پاس کوئی بڑا خزانہ ہے, ان کے پاس کوئی بڑا خزانہ ہے جو انہوں نے چھپایا ہوا ہے. اس کو پتہ تھا اہل بیت کے چاہنے والوں میں سے, اس نے گھر پہ حملہ کروایا. اچھا ان کو پہلے سے ڈر تھا کہ یہ میرے گھر پہ حملہ کرے گا, تو انہوں نے کتابیں ایک دو چھتی کے اندر چھپا کے رکھی ہوئی تھی, نظر نہیں آتی تھی وہ دو چھتی, اس میں کتابیں چھپا کے رکھی ہوئی تھی کسی کو پتہ نہ چلے. وہ بدبخت خلیفہ نے ان کے اوپر حملہ کیا اور ان کو جیل میں ڈال دیا. خوب سزائیں ہوئیں, بہت سزائیں دیں, اتنی سزائیں دیں کہ بےچارے نابینا ہو گئے, آنکھوں سے جیل میں آنکھوں سے گئے, اچھا ساری دولت جتنی پیسہ ویسا تھا وہ سب چھین لیا, سب کا سب چھین لیا. اب کئی سال سزا کاٹنے کے بعد جب جیل سے باہر ان کو نکالا تو آنکھیں بھی جا چکی تھیں, پیسہ بھی جا چکا تھا, سب باہر آئے. دشمن کی نظروں سے بچا بچو کے لوگوں سے وہ دو چھتی توڑوائی تاکہ دو چھتی میں سے کتابیں نکالیں. اب جو کتابیں نکالی تو دیکھا پانی کی وجہ سے سب ختم ہو گئی. محمد بن ابی عمیر کہنے گے اب کیا کروں, خدا نے حافظہ دیا تھا, اپنے حافظے سے وہ روایتیں دوبارہ لکھنا شروع کی. امام کے پاس جا کر پوچھا لوگوں نے کہ محمد ابن ابی عمیر اپنے حافظے سے لکھ رہا ہے, مانے یا نہیں مانے. امام وقت نے کہا ثقاتن ثقاتن, اس پر اعتماد کرو, اس پہ اعتماد کرو. ہمارے چند اصحاب ثقہ میں سے ایک محمد ابن ابی عمیر, کہ اگر ایک روایت محمد ابن ابی عمیر تک صحیح پہنچ جائے, ثابت ہو جائے کہ اس نے کہی ہے, پھر امام کا لفظ آگے آتا ہے. کیا کہتا ہے؟ ثقاتن ثقاتن, ختم ہو امام. یہ محمد بن, اچھا یہ اتنا بڑا مقام ان کو ملا ہے, یہ کیسے ملا؟ کچھ قربانی تو آپ کو نظر آ گئی نا, آنکھیں بھی گئیں, دولت بھی گئی, سب کچھ گیا, لیکن حوصلہ نہیں ہارا, پھر بھی روایتیں لکھیں اور وہ روایتیں آج ہم تک پہنچ گئیں. لیکن ان کا ایک اور پہلو بھی ہے, قربانی کا پہلو. صاحب زندان سے نکلے, ایک ایک پیسے کے محتاج, پیسے ہی نہیں کوئی, اور گھر کے اوپر فاقہ غربت. یہ وہ ایک آدمی آیا, ایک آدمی آیا محمد ابن ابی عمیر کو کچھ پیسے دیے, کہا یہ کیا ہے؟ کہنے لگا یہ 8,000 درہم ہے آپ کے لیے. محمد ابن ابی عمیر نے کہا کہ مجھے یاد نہیں آتا کہ تمہارا کوئی حساب میرے پاس ہو اور میں نے تمہیں نہیں دیے تھے. کہنے لگا نہیں, آپ نے مجھے دیے تھے, اب میں پلٹا رہا ہوں. کہنے لگا مجھے یاد نہیں, میں نے قرض دیا, اگر دیا ہوگا تو قرض نہیں دیا ہوگا. کہنے لگا ہاں قرض نہیں دیا تھا, میرے پاس گھر نہیں تھا, میں آپ کے پاس آیا تھا کہ میرے پاس گھر نہیں ہے, میں نے آپ سے پیسے لیے تھے, آپ نے مجھے پیسے دیے تھے, میں نے گھر بنایا تھا. اس کے بعد کہنے لگے, یہ ابن ابی عمیر کہنے لگے کہ کیا دوسرا گھر بنایا ہے؟ کہنے لگا نہیں. کہنے لگے کیا پیسہ زیادہ آ گیا کہیں اور سے؟ کہنے لگا نہیں. کہنے لگے پھر یہ کیسا ہے؟ کہنے لگا کہ میں نے آپ کو مصیبت میں دیکھا, مجھے حیا آئی, میں نے اپنا گھر بیچ دیا ہے, یہ پیسے واپس. محمد ابن ابی عمیر نے ہم جیسوں کو سکھانے کے لیے کہا, کہنے لگے فلانی اگر پوچھتا ہے مجھ سے نا تو میں سکے سکے کا محتاج ہوں, لیکن اس میں سے لینا میرے لیے حرام ہے. کہا اس میں سے لینا حرام. کہنے لگا کیوں؟ کہنے لگا میں نے اپنے مولا سے سنا ہے, امام کا نام لیا, کہا میں نے اپنے مولا سے سنا ہے, انہوں نے کہا ابن ابی عمیر کبھی اپنا قرض واپس کرنے کے لیے کسی کو سائے سے محروم نہ کرنا. کہنے لگا یہ نہیں لوں گا. ان لوگوں نے روایتیں صرف لکھی نہیں ہیں, عمل کیا ہے. کس وقت میں عمل کیا ہے؟ جیل سے نکلا ہے, اندھا ہے, ٹیڈی پیسہ نہیں ہے, خود کہہ رہا ہے سکے سکے کا محتاج ہوں, روایت پہ پھر بھی عمل کرے گا. ان کی وجہ سے شیعت بنی, آگے بڑھی, ہم تک پہنچی. اب ہم عزیز, ہم بہت بھاری ذمہ داری لے کر بیٹھے ہیں ہم لوگ. اگر میں اپنے طور پہ کبھی سوچتا ہوں, کوئی روایت پڑھ رہا ہوتا ہوں تو میں اپنے لیے کہتا ہوں کہ دیکھ یہ اس روایت کے پیچھے نہیں معلوم کتنے پاکیزہ انسانوں کا خون بہا ہوگا, کتنوں کا خون بہ کر یہ ایک روایت میرے پاس آئی ہے. اب بھی اگر میں نے اس سے انصاف نہیں کیا تو کتنے خون کا جواب دوں گا میں؟ ہم اور آپ مفت میں نہیں ایشیا اہل بیت کے ماننے والے, یہاں پر 1400 سال کے بعد خون بہا ہے پیچھے, ابھی بھی بہ رہا ہے, ابھی بھی حب اہل بیت میں لوگ مر رہے ہیں, شہید ہو رہے ہیں, جان دے رہے ہیں, سب کچھ کر رہے ہیں, ابھی بھی ہم سمجھنے کو تیار نہیں ہیں. 1400 سال میں کس چیز نے ہمیں بچایا؟ لوگ تھے کہ جنہوں نے سید الشہداء کے نام پر جانیں دے دی, اپنی جان کے نظرانے فخر کے ساتھ پیش کی, ان چیزوں نے ہمیں بچایا ہے. اب ہم اگر اس خون سے وفا کرنا چاہیں کیسے کر سکتے ہیں؟ کیسے اس خون سے وفا کریں بھائی؟ کم سے کم اتنا تو کر لو کہ اس کو پڑھ لو جو انہوں نے لکھ کے دیا ہمیں, اس کے لیے اتنا خون بہایا ہے. بس آپ عزیزان محترم ماشاء اللہ حب اہل بیت سے سرشار آپ لوگ, آپ کے دلوں کے اندر حب اہل بیت مخلصانہ خالصانہ محبت آپ کے دلوں کے اندر, اس محبت کو استعمال کریں, زندگیوں کو تبدیل کریں. مکتب آپ کے لیے, ان کتابوں کو کیوں لکھا گیا ہے, یہ کتابیں کیوں ہیں میرے اور آپ کے سامنے؟ ہم لوگ سب جواب دیں اس کے اوپر. ایک ایک لفظ کے جواب دیں. کل آپ قرآن خدا کے سامنے پہنچیں گے, ان راویوں کے سامنے کھڑے ہوں گے جنہوں نے اپنی جانیں دی ان روایتوں کے پیچھے, یہ اپنوں سے پوچھیں گے, ہم سے پوچھیں گے کہ بھائی ہم نے تو اپنی جانیں دے دی, ہم لوگ زندانوں میں رہے, ہماری آنکھیں چلی گئیں, ہمارے اعضاء بدن کاٹ لیے گئے, ہمارے جسموں کو کوڑوں کے اندر چھلنی کر دیا گیا, تم لوگوں نے کیا کیا؟ یہ سب لمحہ فکر یہ بنے گا. بس ایسان ہوتا ہے, اگر آپ اخلاق کی بات کر رہے ہیں, یہ ہے اخلاق اہل بیت جس کی طرف وہ دعوت دے رہے ہیں, اپنی زندگیوں سے نکلنے کی کوشش کیجیے. اور میں جب یہ دیکھتا ہوں نا, خاص کر بالکل صاف دور دو چار کی طرف کی خدمت ناز کر رہا ہوں, کوئی اسی لیے پیچیدہ بات نہیں کر رہا, جب یہ دیکھتا ہوں اپنوں کے دلوں میں محبت اتنی ہے, پھر دیکھتا ہوں کہ تم کی افسوس ہے اتنی محبت کے ساتھ اہل بیت کی ہدایت پھر بھی حاصل نہیں کر رہا. بندگان خدا ماشاء اللہ اتنی محبت کے ساتھ, آپ تو ماشاء اللہ جب کھڑے ہوتے ہیں ماتم کرنے کے لیے, دیکھ دیکھ کے رونا آتا ہے آپ کو دیکھ دیکھ کے, کہ دیکھو کتنی محبت سے ماتم کر رہے ہیں آپ, اتنی محبت سے ماتم کرتے ہیں, اتنی محبت سے اہل بیت کی تعلیمات کو بھی دیکھیے تاکہ اس راستے کے اوپر آ جائے. اس تو ہے آپ کے دل میں, اس راستے کے اوپر آئیے کسی طریقے سے جس پر وہ لانا چاہ رہے ہیں, وہ کام ملیں گی ان کی روایتوں کے اندر. وہ راستہ میرے اور جیسا آدمی اچھا بولتا رہے گا کب تک بولتا رہے گا بھائی؟ آج مثال کے طور پر آپ مجالس میں شرکت کی, آپ نے جمعرات کے دن ایک مجلس میں شرکت کرنی ہوتی, باقی چھ دن پہلے بیت سے رابطہ بنائیے. بس خلاصہ کلام کیا ہوا, پھر بار بار عرض کر رہا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں یہ بات کسی طریقے سے, البتہ یہ بھی مجھے انداز ہے کہ ہم لوگ جیسی کھوکھلی زبان بولتے ہیں نا, اس سے پتہ نہیں دلوں پہ اثر نہیں ہوتا شاید. بات کہاں سے چلی تھی, کہاں پہنچ گئی, میں آپ کو سنا رہا تھا سورہ فاتحہ کا, ابھی یاد آیا مجھے, یہ جو سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے اس کا کیا ہوتا ہے. رجب علی خیات کی کتاب میں یہ واقعہ لکھا تھا, اس میں لکھا تھا کہ ان کے پاس کوئی آتا تھا مشکل کو حل کرنے کے لیے, کیونکہ لوگ معنی میں مشکل میں پھنس جاتے تھے, ان کو بعد وقت سمجھ بھی نہیں آتا تھا یہ کیا ہو رہا ہے, تو ان کے ان سے آ کے پوچھتے تھے معنوی دنیا میں اس کا حل کیا. تو جب وہ جیسے ہی کوئی مشکل لے کر آتا تھا اس کا حل بتانے لگتے تھے, تو جتنے بھی حاضرین ہوتے تھے سب سے کہتے تھے مل کر فاتحہ پڑھو, کہتے تھے مل کر فاتحہ پڑھو. یعنی وہ مثلا یہ نہیں کرتے تھے کہ مثلا کوئی آدمی آیا اس سے کہا بھائی تم سورہ فاتحہ پڑھو, یا مثلا ان کو کہا میں سورہ فاتحہ پڑھوں گا, نہیں, وہ کہتے تھے سب مل کر سورہ فاتحہ پڑھو. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے جب سب مل کر سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں تو گویا اس روحانیت اور معنویت کا کوئی دروازہ کھلتا ہے, وہاں سے کوئی رابطہ بنتا ہے. اب ہم لوگوں کے ساتھ ایک اور مشکل, ہم وہ سورہ فاتحہ بھی توجہ سے نہیں پڑھتے, کتنی مشکلوں میں پھنسا دیا اپنے آپ, چھوٹی چھوٹی باتوں پہ غلط کام کر کے. اب دیکھیں مثلا جب ہم کہتے ہیں نا فاتحہ, ہم یوں اٹھاتے ہیں ہاتھ پڑھنا شروع کرتے ہیں, معذرت کے ساتھ ہم لوگ بھی ایسے ہی ہیں, مثلا جب تو پڑھ رہے ہوتے ہیں نا تب بھی یہ سوچ رہے ہوتے ہیں ابھی مجلس میں کیا بولنا ہے. اچھا وہ جو نیچے بیٹھے ہوتے ہیں وہ بھی سورہ فاتحہ بس ایسی بے خیالی کے عالم میں کوئی سورہ فاتحہ پڑھ دیتے ہیں, مانگا ختم, اس سے وہ دروازے کھلیں گے معنویت کے؟ ایک تو اور آپ کی خدمت میں ایک اور چیز عرض کرتا ہوں, اب اتنی باتیں ہو گئی ہیں, کچھ یہ کہ بغیر وضو کے مجلس میں نہیں بیٹھا کرتا, باوضو مجلس میں بیٹھا. بھائی ایک طرف سے دیکھیں, اب آپ خود دیکھیں, آپ ایک طرف سے کہتے ہیں کہ یہ فرض سیدہ کا ہے, خود سوچو سیدہ کے فرض پہ بغیر وضو کے آنا چاہیے؟ بھائی اس کا احترام کریں, یہ الفاظ نہیں ہیں یہ حقیقتیں ہیں. یہ جو کسی نے کہا ہے نا فرش ہے سیدہ کا, یہ تو ہم لوگ الفاظ سمجھتے ہیں نا, الفاظ نہیں ہیں یہ حقیقتیں ہیں. یہ اب کس طرح سے فرش ہے ان کا یہ ایک اور معاملہ ہے, لیکن کم سے کم اتنا احترام تو ہونا چاہیے نا, باوضو آؤ, باوضو اس میں شرکت کریں, اس کی تاثیر کو لیں, اس میں ایک تقدس کے ساتھ آئیں, آپ اپنے دل کو کھول کر اہل بیت اطہار علیہ السلام کی تعلیمات کے لیے یہاں پر آئیں, ان کی تعلیمات کو حاصل کریں, ہر روز رابطہ بنائیں, زیارت پڑھیں, تب زندگی بنتی چلی جائے گی, تب زندگی بنے گی, کیوں نہیں بنے گی, ان کے راستے پہ چلیں گے پھر میں اور آپ. ابھی کچھ وقت پہلے یہ جو ابھی علماء کے بارے میں پتہ نہیں لوگوں نے کیا کیا فتنے فساد مچا دیے ہیں, ہم لوگ نہیں جانتے یہ لوگ کون ہیں. میں اسی لیے اتنے دن سے آپ کے سامنے کوشش کر رہا ہوں اہل بیت کے عاشقوں سے بلا وجہ کی جنگ مت کریں, یہ معاملہ خراب ہو جائے گا ہم لوگوں کے لیے. مثلاً عراق کے ایک عالم کا واقعہ سناتا ہوں آپ کی خدمت میں, ان کے ایک شاگرد سے ملنے کے لیے میں کہیں پر گیا, تو ان سے میں نے کہا کہ آپ مثلاً آغا حکیم کے ساتھ, مسلم حکیم کے ساتھ اتنا عرصہ آپ نے وقت گزارا, ان کا کوئی واقعہ آپ کے ذہن میں آتا ہے؟ کہنے لگے ہاں آتا ہے. پھر انہوں نے ایک واقعہ سنایا جو ان کے بچے بھی کہہ رہے تھے کہ انہوں نے ہمیں نہیں سنایا تھا، میں بعد میں تذکرہ کرتا ہوں. کہنے لگے کہ ایک دن ایک آدمی ان کے پاس آیا، کہنے لگے میں بیٹھا ہوا تھا. ایک دن ان کے پاس ایک آدمی آیا، کہنے لگا کہ آغا آپ نے وہ روایت پڑھی ہے کہ اس میں لکھا ہے کہ چوتھے امام خون کے آنسو روتے تھے. آغا آپ نے وہ روایت پڑھی ہے کہ چوتھے امام خون کے آنسو روتے تھے؟ کہنے لگے ہاں پڑھی. کہنے لگا آپ کو یقین ہے، آپ کو یقین ہے اس پہ؟ کہنے لگے تمہیں یقین کیوں نہیں آ رہا؟ کہنے لگا مجھے سمجھ میں نہیں آتا، آنکھوں میں کوئی مجرا نہیں ہے ایسا جس سے خون بہے. کہنے لگے واقعی نہیں؟ کہنے لگا نہیں. آغا حکیم نے جیب میں رومال ڈالا، سفید رومال، یوں اپنی آنکھوں میں رکھ کے دیا. کہنے لگا میں نے خون کے دو قطرے آنکھوں رومال پہ دیکھے. آغا حکیم نے اپنی آنکھوں میں رکھا، یوں کر کے دیا کہ کہنے لگا میں نے خون کے قطرے خود رومال پہ دیکھے تھے. آغا حکیم کیا کہہ رہے تھے؟ کہہ رہے تھے تم کہہ رہے چودہ امام نہیں روتے خون کے آنسو، یہ دیکھو ہم شاہ کہہ دیں ہم خون کے آنسو روتے. یہ لوگ یہاں پہنچے، یہ مقام تو پہنچے، اچھا خون کے آنسو کیوں نہیں روئیں گے؟ ہم لوگ تو کم توفیق ہیں، ہم لوگوں کو تو گر گیا بھی پتہ نہیں اوپر سے ہے اندر سے ہے قلب کی کس گہرائی سے، ہم نے تو خون کے آنسو نہیں روئے نا. یہ ان کے دلوں میں واقعی آگ لگتی ہے جب سعید الشہدا کا تذکرہ ہوتا ہے، ان کے دلوں میں واقعی مشکل بچتی ہے کہ جب سعید الشہدا کی ان عظمتوں کے ساتھ دیکھتے ہیں. ابھی خود انسان کوئی سوچے تو ہمارے پاس روایات موجود ہیں کہ سید الشہدا رسول خدا کے کندھوں کے اوپر سوار ہوا کرتے تھے. روایتوں میں لکھا ہے کہ مثال کے طور پر جب سید الشہدا مسجد کے اندر آنے لگے، لڑکھڑا کے زمین پر گرے، رسول خدا اپنے ممبر سے تشریف لے آئے، کہا یہ برداشت نہیں کروں گا کہ میرا حسین گرا، کس نے نہیں اٹھایا. رسول خدا ایسے تھے کہ رسول خدا فوراً لپک کر پہنچا کرتے تھے. اب وہ خود سوچے، کل روایت پڑھی اپنی خدمت میں کہ جب اس رسول کے سامنے سید الشہدا کی گردن پر چوری چل رہی ہوگی، اس رسول پر کیا بیتے گی کہ جب سید الشہدا کے ساتھ یہ ہو رہا ہوگا. اور مظلومیتیں تو بہت ہیں، مظلومیتیں بہت ہیں، مظلومیت دیکھ رہا ہے. اگر کسی کو مظلوم دیکھ رہا ہے زینب کبری سلام اللہ علیہا، مظلوم دیکھ رہا ہے زینب کبری کو دیکھ رہا ہے. بی بی کے چند جملات آگ لگا دینے والے جملات ہیں. عاشور کا دن آیا، ایک موقع آیا، گھوڑوں کی لال بندی ہونے لگی کہ شہدا کے لاشے کے اوپر گھوڑے دوڑائے جائیں گے. شہدا کی لاشے رکھ دیے گئے، جب ایک لاشا رکھا، مثلاً ہور کا لاشا رکھا، اس کا قبیلہ سامنے آیا، کہا ہم اس لاشے کے اوپر گھوڑا نہیں دوڑانے دیں گے. ایک لاشا رکھا، دوسرے کا قبیلہ سامنے آیا، اب شہدا کے لاشوں میں سے ایک ایک لاشا اٹھنا شروع ہو گیا، ہم نہیں کرنے دیں گے، ہم نہیں کرنے دیں گے. بی بی نے دیکھا صرف میرے بھائی کا لاشا رہ گیا. ایک جملہ کہا، کہا سب کے چاہنے والے کوئی میرے ہوتا ہے، ایک کا چاہنے والا نہیں ہے، کوئی میرے حسین کا چاہنے والا نہیں ہے، سب کے لاشے اٹھا لیے، میرے بھائی کی لاشے کا کوئی دیکھنے والا. اے پاک پروردگار، تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا اس قلیل سی عبادت کو قبول فرما. اے پاک پروردگار، تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ان کی نورانیت سے دلوں کو منور فرما. اے پاک پروردگار، تو نے غم حسین سے نوازا ہے، ان کی محبت ان کی شفاعت سے سرفراز فرما. اے پاک پروردگار، تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا دنیا اور آخرت میں اہل بیت کی ہمراہی نصیب فرما. اے پاک پروردگار، تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہماری پسند ناپسند، ہماری زندگی موت، ہماری خوشی اور غم سب کا سب اہل بیت کے لیے قرار فرما. اے پاک پروردگار، تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ان کے چاہنے والے دنیا میں جہاں کہیں گے ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما. اے پاک پروردگار، تو نے تاریخ میں جس کسی نے جہاں کہیں اہل بیت کی خدمت کی ہے پاک پروردگار، اس کو بہترین جزا نصیب فرما. اے پاک پروردگار، تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا سید و سردار مولا اور آقا امام آخر الزمان کے ظہور میں تعجیل فرما، ان کے قلب مقدس کو ہم سے راضی و خوشنود فرما. اے پاک پروردگار، ہمیں اور ہماری نسلوں کو ان کے بہترین اعمال و انصار میں قرار فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين.